جمعہ 31 جولائی کی سیروین کے ساتھ ماہبارہ سفتر کا سلام. افغان طالبان میں قیادت کے معاملے پر اختلافات شدید. ملا عمر کی ہلاکت کے بارے میں اب کیا سامنے آ رہا ہے؟
قبر تو افغانستان کے صوبے زابل میں ہے. اگر ان کے خاندان کے لوگ یا قریبی ساتھی کے الزام لگائیں ان کا قتل ہوا ہے تو پھر تفتیش ہوگی.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نخبت ملک سے خبریں سنیے. افغان طالبان نے اپنے سربراہ ملا محمد عمر کی موت کی تصدیق کے بعد اب باضابطہ طور پر ملا اختر منصور کو تحریک کا نیا امیر مقرر کر دیا ہے، مگر اس پر اختلافات سامنے آ رہے ہیں. افغان امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ رہبر شورا کے کئی اہم اراکین نے ملا اختر کی تعیناتی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. ادھر امریکہ کا کہنا ہے کہ طالبان کو چاہیے کہ وہ افغان حکومت کی مذاکرات کی پیشکش قبول کرتے ہوئے قانونی طور پر ملک کے سیاسی نظام کا حصہ بنے. شمائلہ خان سے تفصیل سنیے.
دفتر خارجہ میں یومیہ بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹورنر نے ملا عمر کی ہلاکت کے بارے میں مذاکرات کے مستقبل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت طالبان کے پاس سنہری موقع ہے کہ وہ قیام امن کی کوششوں میں افغان حکومت کا ساتھ دیں. مارک ٹورنر نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات ملتوی ہونے کے بارے میں کہا کہ ہمارے خیال میں یہ مصالحت کے لیے سب سے بہتر وقت ہے اور اسے ایک اہم موقع سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. یاد رہے کہ پاکستانی حکام نے کہا تھا کہ افغان طالبان کی درخواست پر آج افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن مذاکرات کا دوسرا دور ملتوی کر دیا گیا ہے.
پاکستان کے قومی سلامتی اور خارجہ امور کے خصوصی مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ملک میں مداخلت کے معاملے کو اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی فورمز پر اٹھانے پر غور کیا جا رہا ہے. آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران سرتاج عزیز نے کہا،
انٹرفیئرنس جو ہے اس پہ ہمیں کنسرن ہے اور اس میں جو دونوں این ایس ایز کی میٹنگ ہوگی آنے والے دنوں میں، اس میں بھی اس پر بات چیت ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ جنرل اسمبلی کے لیول پر بھی جب پرائم منسٹر وہاں جائیں گے اس مسئلے کا ذکر کریں گے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ون ٹائم ہو، یہ ایک پروسیس ہے جو وقتاً فوقتاً کبھی ہائی ٹیمپو پر کبھی لو ٹیمپو پہ ضرور اٹھایا جاتا ہے.
بھارت کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ 4 بھارتی ٹیچرز کو لیبیا میں اغوا کر لیا گیا ہے. وزارت کے ترجمان وکاس سوروپ نے کہا،
4 Indian nationals who were returning to India via Tripoli and Tunis.
4 بھارتی شہری ترابلس اور تیونس کے راستے انڈیا واپس لوٹ رہے تھے. انہیں سورت سے 50 کلومیٹر دور ایک چیک پوائنٹ پر روکا گیا. ان 4 افراد میں سے 2 کا تعلق حیدرآباد، 1 کا رائے چور اور چوتھے شخص کا تعلق بنگلورو سے ہے. ان میں سے 3 افراد یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے اور ہماری اطلاعات کے مطابق چاروں افراد کو سورت واپس لے آیا گیا ہے. واضح رہے کہ سورت میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا کنٹرول ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے ایک غیر معمولی اقدام کے تحت فلسطین کے صدر محمود عباس کو فون کیا ہے اور غرب اردن میں مشتبہ یہودی آبادکاروں کی جانب سے آتش زنی کے واقعے میں 18 ماہ کے بچے کے مرنے پر تعزیت کی ہے. اس حملے میں بچے کے خاندان کے دیگر افراد زخمی بھی ہوئے. واقعے کی تفصیل ہارون رشید سے.
مقامی حکام کے مطابق 18 ماہ کی عمر کا بچہ اور اس کے والدین گاؤں میں اپنے مکان میں سو رہے تھے جب اسے آگ لگا دی گئی. بچے کے والدین اور اس کا بڑا بھائی بھی شدید زخمی ہوئے ہیں. حملہ آوروں نے بظاہر گھر کے قریب عبرانی زبان میں انتقام کا لفظ بھی تحریر کیا ہے. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مکان پر آگ کا گولا پھینکا گیا تھا. والد اپنی بیوی اور بڑے بیٹے کو بچانے میں کامیاب رہے، تاہم وہ چھوٹے بچے کو نہ بچا سکے.
امریکی اتحادی جنگی جہازوں نے شمالی شام کے علاقے حلب میں جہادیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. یہ حملہ القاعدہ کے نصرہ فرنٹ کی جانب سے علاقے میں مغرب کے حامی باغیوں پر حملے کے بعد کیا گیا. باغیوں کا کہنا ہے کہ نصرہ فرنٹ نے ان کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا اور ان کے رہنما سمیت کئی افراد کو اغوا کر لیا ہے. عالمی ادارے صحت نے ایبولا ویکسین کے نتائج کو سراہا ہے. اس ویکسین نے ایبولا سے متاثر ہونے والے افریقی ملک گنی میں ٹیسٹس کے دوران 100% مثبت نتائج فراہم کیے ہیں. یہ ویکسین ہزاروں ایسے افراد پر فوری طور پر اس وقت استعمال کی گئی جب ان کے قریبی افراد کو ایبولا کا مرض ہوا. 10 دن بعد یہ تمام افراد صحت یاب ہو چکے تھے. ترکی نے کہا ہے کہ وہ کرد جنگجوؤں پر اس کے فضائی حملوں کے معاملے پر عراقی حکومت کے منفی رویے پر بہت نا امید ہے. ترکی کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ بات واضح تھی کہ کردستان ورکرز پارٹی یا پی کے 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 بہت سے مسلح جنگجو عراقی علاقوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں. بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عراق کے اس کردار کو قبول کرنا مشکل ہے. امریکی وزارت خارجہ کے خفیہ دستاویزات جاری کرنے والی ویب سائٹ ویکی لیکس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جاپان کی کابینہ، بینکس اور دیگر کمپنیز کی جاسوسی کی ہے۔ ویکی لیکس کے مطابق ان کمپنیز میں میٹسوبیشی بھی شامل ہے۔ ویکی لیکس کی دستاویزات کے مطابق امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی این ایس اے نے 135 ٹیلی فون نمبرز کی جاسوسی کی اور نگرانی کا یہ عمل گزشتہ 8 برسوں پر محیط ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ رو کی مداخلت کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھانے پر غور، یہ شہ سرخی ہے اور پڑھنے کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے۔ تحریک طالبان افغان میں قیادت کے معاملے پر اختلافات شدید تر، ملا عمر کی موت کے بارے میں شکوک و شبہات برقرار، موت قدرتی یا ہلاک کیے گئے، اس پر تفصیل سے نظر ڈالیں گے ہم پروگرام کی ابتدا میں۔ اطلاعات کے مطابق افغان طالبان ملا اختر منصور کو تحریک کا نیا امیر مقرر کرنے کا باضابطہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس تقرری سے پہلے یہاں موجود شوریائی افراد نے اپنے سربراہ ملا عمر کی موت کی تصدیق کی، تاہم ملا عمر کا خانوادہ اور ان کے ساتھی جو اس اجلاس میں موجود نہیں تھے موت کی تصدیق سے تاحال مطمئن نہیں ہیں۔ افغان طالبان کی باضابطہ اعلامیہ سے بظاہر یہ اندیا ملتا ہے جیسے نئے امیر کی تقرری پر تنظیم کے اندر جن اختلافات کے واضح اشارے ملتے رہے ان پر کسی حد تک قابو پا لیا گیا۔ ہم نے افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسف زئی سے بات کی اور پہلے یہ پوچھا کہ ملا منصور کی تقرری کو کس حد تک تسلیم کر لیا گیا ہے اور جو لوگ تسلیم نہیں کر رہے وہ افغان تحریک میں کتنے اہم ہیں۔
اختر محمد منصور تو پہلے ہی قائم مقام سربراہ تھے طالبان کی تحریک کے، اور وہ ملا محمد عمر کے نائب تھے، تو شورا کے اکثر لوگ ان کے حامی تھے۔ انہوں نے اپنا انتخاب کروا لیا ہے۔ ان کے اوپر الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پروسیس کو مینیپولیٹ کیا، اپنے حق میں ہموار کیا ہے اور جلد بازی سے کام لیا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ شورا کے کئی ارکان نے ان کو منتخب کیا، جو نہیں آئے تو وہ موجود نہیں تھے، وہ دور تھے، سفر میں تھے، افغانستان میں تھے۔ پھر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ کل ہی ان کی بیعت بھی شروع ہو گئی، آج پھر سنا ہے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور ان کی حمایت کا اور ان سے وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن جو مخالفین ہیں اس میں شورا کے ارکان بھی ہیں، بڑے اہم لوگ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شرکت نہیں کی۔ اکثریت شورا کے ارکان موجود نہیں تھے، کچھ نے واک آؤٹ کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منصور کو امیر نہیں مانتے۔ اور کل میری ان سے بات بھی ہوئی، تین جو بڑے اہم شورا کے ارکان ہیں، ملا حسن رحمانی سابق گورنر قندھار، ملا محمد رسول سابق گورنر نمروز، اور ملا عبد الرزاق جو کہ طالبان کے سابق وزیر داخلہ ہیں، وہ تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخاب غیر قانونی ہے اور غیر شرعی ہے، اور اس کو وہ بالکل نہیں مانتے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ پھر سے شورا کا اجلاس بلایا جائے، ایک بڑی سطح کے اوپر صلاح مشورہ ہو، مزید لوگوں کو بلایا جائے جو اہم فوجی کمانڈر ہیں، علماء ہیں، اور پھر سے انتخاب کیا جائے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں جو اس وقت مخالف کیمپ میں ہیں، یہ ملا عمر کے بڑے بیٹے محمد یعقوب کے حق میں ہیں کہ ان کو امیر بننا چاہیے، اس لیے کہ یہ تحریک ملا عمر نے بنائی اور وہ طالبان میں بہت ہی پاپولر ہیں، ان کی زیادہ حمایت ہے، اور ان کے بیٹے کی پذیرائی ہوگی، طالبان ان کو مان لیں گے، اور اگر وہ کم عمر ہیں، 26 سال کے ہیں، تجربہ کم ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے، ایک تجویز دی ہے کہ ایک بڑی شورا ہوگی اور وہ ان کو مشورہ دے گی۔ تو یہ بالکل متضاد باتیں ہیں، اختلافات میں اضافہ ہو رہا ہے۔
رحیم اللہ، جب یہ نائب امیر تھے ملا منصور پہلے ہی سے، تو یہ جو مخالفت ہے یہ برائے مخالفت ہے یا کچھ نظریاتی مخالفت ہے؟
نہیں، آپ دیکھیں کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ منصور کے مخالفین کھل کر بول رہے ہیں۔ پہلے بھی منصور کی مخالفت تھی، یہ مجھے پتا ہے، کئی مہینے سے منصور کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ منمانی کرتے ہیں، شورا سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں. ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اہم عہدوں پہ لگا دیا ہے اور اپنے لوگ لے آئے. اور پھر اہم مذاکرات کا فیصلہ تھا، طالبان اکثر جو اہم لوگ ہیں جو اس وقت مخالف کیمپ میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی مشورے سے نہیں ہوا اور وہ اس طریقے سے مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی ایک جو رائے تھی 13-14 سال سے کہ اس وقت تک بات چیت نہیں کریں گے افغان حکومت سے جب تک ساری غیر ملکی فوجیں افغانستان سے نکل نہ جائیں، تو ایسا نہیں ہوا اور پھر بھی مذاکرات شروع کر دیے گئے. اور پھر ملا عمر کی موت کا جو مسئلہ ہے، کن حالات میں موت ہوئی، اسے کیوں منصور نے چھپایا، کیوں منصور نے ملا عمر کی طرف سے عید کے موقع پر پیغام بھجوایا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو اس کا بھی ایک الزام لگ رہا ہے منصور کے اوپر. اچھا. کہ وہ انہوں نے ملا عمر کا نام استعمال کر کے مذاکرات شروع کروائے اور اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا.
یہ جو ملا عمر کی موت کے بارے میں بھی بہت ہی عجیب و غریب سے معاملات ہیں، معما ہے ایک طرح سے جو سامنے نہیں آ رہا. کب کھل کر سامنے آئے گا کہ کیا ہوا، وہ وفات پا گئے یا انہیں ہلاک کیا گیا؟
کل جو طالبان نے رسمی طور پر پہلی بار یہ مانا کہ ملا عمر کا انتقال ہو گیا ہے، اسی بیان میں طالبان کے ترجمان نے کہا کہ ملا عمر ان کو کسی نے قتل نہیں کیا بلکہ ان کی نیچرل وجوہات کی بنا پر موت ہوئی ہے، وہ بیمار تھے. لیکن فدائی محاذ ایک چھوٹا سا طالبان سے جو الگ ہونے والا گروپ ہے، سابقہ طالبان ہے، وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ملا عمر کو قتل کیا گیا ہے، اور وہ یہ الزام منصور اور ان کے ایک ساتھی گل آغا کے اوپر لگا رہے ہیں. منصور اور گل آغا اور طالبان کی جو اس وقت شورا ہے جو منصور کے ہاتھ میں ہے، وہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں. لیکن ایک شک تو پیدا ہو گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ منصور کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے. یہ باتیں ہو رہی ہیں. جو آپ نے خاندان کا ذکر کیا ملا عمر کا، تو یعقوب جو ہیں، جو ان کے بڑے بیٹے ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتا دیا گیا تھا پہلے ہی کہ ملا عمر کا انتقال ہوا ہے اور ان کو مشورہ دیا گیا کہ وہ خاموش رہیں. جو طالبان کے بڑے ہیں، جو ان کے علماء ہیں، انہوں نے بقول یعقوب ان سے کہا کہ اگر آپ یہ بات افشا کریں گے تو طالبان کی صفوں میں انتشار پھیل جائے گا، جو ابھی ہو چکا ہے، اور یہ بھی کہ طالبان کمزور ہو جائیں گے، جو لڑنے والے ہیں، جو طالبان کمانڈر ہیں، وہ شاید ہمت ہار بیٹھیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مصلحت کے تحت مشورے کی بنا پر وہ خاموش رہے، لیکن ابھی وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ موت کن حالات میں ہوئی. اور جو ملا عمر کے چھوٹے بھائی ہیں عبد المنان، تو وہ بھی یعقوب کے ساتھ یہی بات کر رہے ہیں.
تو یہ جو مخالف دھڑا ہے ملا منصور کا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک پوری شورا کا اجلاس بلایا جائے. کتنا امکان ہے کہ ایک مکمل شورا کا اجلاس ہو اور اس میں پھر کوئی فیصلہ ہو؟
دیکھیں، ایک تو ان کی رہبری شورا ہے یا عالی شورا ہے، اس کو ہم لیڈرشپ کونسل کہہ سکتے ہیں، یہی اہم فیصلے کرتا ہے. 10-12-13 لوگ تو یہ تو اکٹھے ہو جائیں گے، پہلے بھی ملتے رہے ہیں، یہ تو میرے خیال میں ممکن ہے. لیکن تجویز جو دی ہے منصور کے مخالفین نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس شورا کے علاوہ باقی جو اہم لوگ ہیں ان کو بھی آنا چاہیے. یہ طالبان کے مستقبل کا فیصلہ ہے، امارت کا فیصلہ ہے، تو یہ تجویز اب نہیں ہے. اس کے اوپر منصور کا رد عمل نہیں آیا، لیکن میرے خیال میں منصور ابھی شاید اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اچھا. منصور کے پاس طاقت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، اور پاکستان، افغانستان، امریکہ، چین اور امریکی تو ڈپلومیٹ تو مری کی مذاکرات کے موقع پر بطور مبصر موجود تھے. چونکہ وہ چاہیں گے کہ مذاکرات آگے بڑھیں، منصور مذاکرات کے حق میں ہیں، تو سب چاہیں گے کہ منصور ہی رہیں، انہی سے بات ہو. تو میرے خیال میں منصور کے ہاتھ کافی مضبوط ہیں، لیکن ان کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا، ورنہ ان کی پوزیشن آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جائے گی.
تو اگر یہ سارے معاملہ، خصوصاً یہ معاملہ لیڈرشپ کا، افہام و تفہیم سے طے نہیں پاتا، تو بات پھر کیا کسی مسلح تصادم کی طرف جا سکتی ہے؟
فی الحال تو یہ بات چیت کر رہے ہیں، جرگے کر رہے ہیں، کوشش ہو رہی ہے کہ مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ جس طرح طالبان کے اہم کمانڈر ملا دادواللہ کا قتل ہوا 2007 میں، اور اس سے بھی کافی بدگمانیاں پیدا ہوئیں، اس وقت بھی منصور کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ شاید انہوں نے سازش کی تھی اور دادواللہ مر گئے تھے، اور اس کے بعد یہ فدائی محاذ بنا تھا. ابھی جو یہ ملا عمر کی موت کے بارے میں چونکہ شک ہے, ان کو پہلے حل کرنا پڑے گا, جرگے کرنے پڑیں گے جو پشتون روایت ہیں, افغانوں کی روایت ہیں, اس کے مطابق اگر ان کو حل نہیں کرتے تو ایک تو دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی اور یہ دشمنی ذاتی ہوگی, قتل ہوئے ہیں یا لوگ مرے ہیں اور اسباب معلوم نہیں ہیں. دوسری بات سیاسی وجوہات ہیں, ان کو بھی حل کرنا ہے. اگر یہ حل نہیں ہوئے تو پھر طالبان کی تحریک میں ایک درار پڑ جائے گی اور اختلافات اس حد تک بھی جا سکتے ہیں کہ دو دھڑے بن جائیں یا پھر کچھ لوگ داعش میں اسلامک اسٹیٹ میں شامل ہو جائیں. پہلے بھی ایسا ہوا ہے, کچھ لوگ طالبان کو چھوڑ کر داعش میں شامل ہوئے ہیں. مسلح آپس میں جھگڑا وغیرہ تو پھر بات کی بات ہے, لیکن ممکن ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے.
رحیم اللہ, ملا عمر کی موت کے بارے میں شک و شبہ دور ہونا چاہیے کہ مثلا ان کی قبر کہاں ہے, کچھ علم ہے گھر والوں کو, یہ جو معمہ ہے یہ کس طرح حل ہو پائے گا؟
دیکھیں, قبر کا علم تو کافی لوگوں کو ہے. قبر تو افغانستان کے صوبے زابل میں ہے جو بلوچستان سے ملحقہ افغان صوبہ ہے, تو وہ تو ممکن ہے کہ لاش کو نکالیں, دیکھ لیں کوئی گولی کا نشان ہے, تشدد ہوا ہے یا نہیں, یہ باتیں تو ہو سکتی ہیں. لیکن پہلے اگر ان کے خاندان کے لوگ یا ملا عمر کے قریبی ساتھی کھل کر یہ الزام لگائیں کہ واقعی ان کا قتل ہوا ہے اور کس کے اوپر شک ہے, تو پھر میرے خیال میں یہ تفتیش ہوگی. فی الحال ملا عمر کے خاندان نے کھل کر یہ الزام نہیں لگایا, فدائی محاذ نے الزام لگایا ہے, لیکن فدائی محاذ اس مسئلے میں فریق نہیں ہے.
پشاور میں مقیم افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسف سعید, اور امریکہ نے پھر اعادہ کیا ہے کہ طالبان کو مذاکرات کے ذریعے ملک کے سیاسی عمل میں شامل ہونا چاہیے کیونکہ قیام امن کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, جعفر رضوی کی زبانی.
امریکی محکمہ خارجہ کے دفتر میں صحافیوں سے یومیہ ملاقات کے دوران محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے کہا کہ اس وقت طالبان کے پاس سنہری موقع ہے کہ وہ قیام امن کی کوششوں میں افغان حکومت کا ساتھ دیں. بریفنگ کے دوران ملا عمر کی ہلاکت کے بعد مذاکرات کے مستقبل پر بات کرتے ہوئے مارک ٹونر نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات ملتوی ہونے کے بارے میں کہا کہ ہمارے خیال میں یہ مصالحت کے لیے سب سے بہتر وقت ہے اور اسے ایک اہم موقع سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. پاکستانی حکام کہہ چکے ہیں کہ جمعے کو افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن مذاکرات کا دوسرا دور افغان طالبان کی درخواست پر ملتوی کر دیا گیا تھا. مذاکرات کے دوسرے دور کے التوا کا اعلان ایسے موقع پر ہوا جب افغان طالبان نے اپنے سربراہ ملا عمر کے انتقال کے بعد ملا اختر محمد منصور کو اپنا نیا سربراہ مقرر کیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں پاکستان نے بہت معاونت کی ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ امن مذاکرات میں پاکستان اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ طالبان کو کرنا ہے کہ انہیں افغانوں کے ساتھ اپنی جنگ جاری رکھ کر اپنے ملک کو نقصان پہنچانا ہے یا افغانستان میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ترجمان مارک ٹونر نے طالبان کے نئے امیر اختر منصور اور ملا عمر کے بیٹے کے درمیان اختلافات کی خبروں سے لا علمی ظاہر کی. انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ یا داعش کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے آگاہ ہے اور نظر رکھے ہوئے ہے کہ داعش کہیں خطے کے لیے خطرہ ہی نہ بن جائے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, جعفر رضوی کی زبانی, جس میں امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مذاکرات کے حق میں ہیں. تحریک طالبان افغان میں قیادت کے معاملے پر اختلافات شدید تر, ملا عمر کی موت کے بارے میں شکوک و شبہات برقرار. ہمارا یہ موضوع یہیں تک. پاکستان کے قومی سلامتی اور خارجہ امور کے خصوصی مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ ملک میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کی سرگرمیوں کے معاملے کو اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی فورمز پر اٹھانے پر غور کیا جا رہا ہے. یہ بات انہوں نے آج قومی اسمبلی کے ایک اجلاس میں کہی. معصومہ ملک کی رپورٹ.
پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی منزہ حسن کے ایک سوال کے جواب میں کہ حکومت را کا معاملہ کن فورمز پر اور کیسے اٹھا رہی ہے, قومی اسمبلی کو بتایا گیا ہے کہ حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ پاکستان کے مختلف حصوں, بالخصوص صوبہ بلوچستان اور وفاق کے زیر کنٹرول قبائلی علاقوں میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کی مداخلت کے معاملے کو اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے. وزارت خارجہ نے اپنے تحریری جواب میں کہا ہے کہ پاکستان نے رو کی سرگرمیوں کے معاملے سے کئی بین الاقوامی رہنماؤں کو بھی آگاہ کیا ہے۔ اس حوالے سے قومی سلامتی اور خارجہ امور کے خصوصی مشیر نے ایوان کو مزید بتایا کہ خارجہ یا دیگر اعلی سطح کی مختلف ملاقاتوں میں ان معاملات کا ضرور تذکرہ ہوتا ہے اور شکایات بھی کی جاتی ہیں۔
انٹرفیئرنس جو ہے اس پہ ہمیں کنسرن ہے، اور اس میں جو دونوں این ایس ایز کی میٹنگ ہوگی آنے والے دنوں میں، اس میں بھی اس پر بات چیت ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ جنرل اسمبلی کے لیول پر بھی جب پرائم منسٹر وہاں جائیں گے اس مسئلے کا ذکر کریں گے۔
سرتاج عزیز نے بتایا کہ رواں برس مارچ میں اسلام آباد میں ہونے والے سیکرٹری خارجہ سطح کے اجلاس میں بھارتی سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر کے ساتھ اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی مداخلت کو بے نقاب کرنے کے لیے میڈیا کا سہارا بھی لیا جاتا ہے۔
انڈیا کے ساتھ بھی بائیلیٹرل اور میڈیا کے ذریعے بھی اس کو کیا جاتا ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ون ٹائم ہو، یہ ایک پروسیس ہے جو وقتاً فوقتاً کبھی ہائی ٹیمپو پہ کبھی لو ٹیمپو پہ ضرور اٹھایا جاتا ہے۔
خیال رہے کہ رواں ماہ روس کے شہر اوفا میں بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم نے مذاکرات کے دوران باہمی بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا تھا، اور اس سلسلے میں سرتاج عزیز کو اپنے بھارتی ہم منصب سے ملاقات کے لیے دہلی بھی جانا ہے، مگر بھارتی وزیر داخلہ کے حالیہ الزام کے بعد حکومت پاکستان نے ابھی یہ واضح نہیں کیا کہ یہ ملاقات اب ہوگی بھی یا نہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے الزام لگایا تھا کہ ریاست پنجاب کے ضلع گرداسپور میں حملہ کرنے والے شدت پسند پاکستان سے آئے تھے، جبکہ پاکستان نے اس دعوے کو غیر منطقی اور بلا جواز قرار دیا تھا۔ اس حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں مشیر خصوصی نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے یہ اعادہ کیا گیا ہے
کہ اگر وہاں سے کوئی تھریٹ یا اس قسم کا ارادہ ظاہر کیا گیا تو پاکستان کے پاس پوری صلاحیت ہے اپنی دفاع کی اور اس کا جواب دینے کی۔ تو آپ اگر ہمارا ویب پیج دیکھ لیں تو اس پہ کل شام کو اس پہ کافی تفصیلی جواب آ چکا ہے۔
ادھر پاکستانی فوج نے بتایا ہے کہ بھارت نے جموں اور کشمیر میں بٹل سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، جس کا پاکستانی فوج نے بھی بھرپور جواب دیا ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے بھاری اسلحہ اور چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے، تاہم فائرنگ میں کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جہاں ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر کشیدگی برقرار ہے، وہیں دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر اندرونی مداخلت کے الزامات بھی لگائے ہیں، جس سے دونوں کے درمیان کشیدگی بڑھی ہے۔
یہ معصومہ ملک تھی۔ بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ملک میں کانگریس کی سابقہ حکومت نے لفظ ہندو دہشت گردی ایجاد کیا تھا، اور اسی کی وجہ سے پاکستان میں موجود کچھ عناصر کو بھارت کی طرف انگلی اٹھانے کا موقع ملا اور دہشت گردی پر بھارت کے موقف کو زخ پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو کسی مذہب سے نہیں جوڑا جانا چاہیے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
جب سے ملک میں یعقوب میمن کی پھانسی پر بحث شروع ہوئی ہے، حکومت کو بھی اس الزام کا سامنا رہا ہے کہ پھانسی کی سزا صرف جرم کی سنگین نوعیت کی بنیاد پر ہی نہیں دی جا رہی، اور حکومت کو نشانہ بنانے والے لوگ راجیو گاندھی کے قاتلوں اور سکھ انتہا پسند بلوند سنگھ رجوانہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، جنہوں نے پنجاب کے وزیر اعلی بیان سنگھ کو قتل کیا تھا، لیکن ان لوگوں کو ابھی تک پھانسی نہیں دی گئی ہے۔ راجناتھ سنگھ نے آج گرداسپور کے حملے پر لوک سبھا میں بیان دیا، جس میں انہوں نے اپنا یہ دعویٰ دہرایا کہ حملہ آور پاکستان سے آئے تھے، لیکن اس کے بعد کانگریس پارٹی کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس کی سابقہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے دہشت گردی کے خلاف ملک کی لڑائی متاثر ہوئی تھی۔
یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یو پی اے سرکار کے گرہ منتری نے جو اس سمے اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور جو انہوں نے ہندو آتنکواد جیسی ایک نئی ٹرمنالوجی کا ایجاد کیا تھا، اس کے پریڑام سوروپ پاکستان کے حافظ سعید نے بھارت سرکار کے گرہ منتری کو بدھائی دی تھی۔ ہم ایسی شرمناک استھتی اس دیش میں کسی بھی صورت میں پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں آتنکواد ہوتا ہے، آتنکواد کی کوئی جاتی نہیں ہوتی، کوئی پنتھ نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ شرمن شیخ
تجزیہ نگاروں اور اپوزیشن کی جماعتوں کا الزام ہے کہ جب سے بی جے پی اقتدار میں آئی ہے، ان ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی سست یا کمزور پڑی ہے جنہیں سمجھوتا ایکسپریس پر حملے یا مالیگاؤں، مکہ مسجد اور اجمیر شریف کے بم حملوں کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کیسز میں سبھی ملزمان ہندو ہیں، اور تفتیش میں ان کا رول سامنے آنے کے بعد ہی سیفرن ٹیرر یا ہندو دہشت گردی کا ذکر ہونا شروع ہوا تھا۔ بہرحال گرداسپور کے حملے کے بعد اگرچہ راجناتھ سنگھ نے سخت جوابی کارروائی کا ذکر کیا، لیکن بی جے پی کے کسی بھی سینئر رہنما نے بھارت اور پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان مجوزہ مذاکرات منسوخ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ ابھی کوئی واضح بیان تو جاری نہیں کیا گیا ہے، لیکن فی الحال لگتا ہے کہ مجوزہ مذاکرات منسوخ نہیں کیے جائیں گے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی بدستور یہی ہے کہ را کی مداخلت کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ بات کہی ہے پاکستان کی وزیر اعظم کی قومی سلامتی خارجہ امور کے خصوصی مشیر سرتاج عزیز نے۔ اس کے علاوہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جو ہماری دوسری سرخی ہے وہ یہ کہ یہودی آبادکاروں کے حملے میں ایک بچے کی ہلاکت پر فلسطینی بہت برہم ہیں۔ یہ رپورٹ پروگرام میں آگے آنے کو ہے، اور اس کے علاوہ کئی فیچر بھی اب اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر شائع ہو چکے ہیں۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بھی ابھی جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشنز کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سوا ناز۔
انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان ایج بیسٹن میں کھیلے جانے والے تیسرے کرکٹ ٹیسٹ میں انگلینڈ کی ٹیم فتح کی جانب گامزن ہے۔
کک از بولڈ آل اوور دی شاپ اوکس، واٹ اباؤٹ دیٹ سٹارک سٹرائکس۔
اگرچہ آسٹریلوی بالرز نے انگلینڈ کی دو وکٹیں جلد حاصل کر لیں، لیکن جو روٹ اور ایئن بیل میزبان ٹیم کو فتح کی جانب لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔
اٹس آل اوور، آسٹریلیا آل آؤٹ فار 265، انگلینڈ نیڈ 121 ٹو وین۔
آسٹریلین ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 265 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی اور انگلینڈ کو جیت کے لیے 121 رنز کا آسان ہدف دیا تھا۔ انگلینڈ کی جانب سے سٹیون فن نے 6 وکٹیں حاصل کیں۔
اینڈرسن ہیز گاٹ اے سائیڈ سٹرین، کورنگ ہز فیس ود ہز سویٹر، ہی نوز ہیز گاٹ این انجری۔
انگلینڈ کے فاسٹ بالر جیمز اینڈرسن انفٹ ہونے کی وجہ سے ٹیسٹ میچ سے باہر ہو گئے ہیں اور ٹرینٹ برج میں ہونے والے چوتھے ٹیسٹ میچ میں بھی حصہ نہیں لے پائیں گے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا T20 انٹرنیشنل کل کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ جیت کی صورت میں ICC T20 رینکنگ میں پاکستان کی پوزیشن پانچویں سے تیسرے نمبر پر آ جائے گی۔ ISPR کے مطابق سری لنکن کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سنت جیسوریا نے آج پشاور میں آرمی پبلک سکول کا دورہ کیا اور ان طلبہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جو پچھلے سال سکول پر ہونے والے حملے میں دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ باکو کپ ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے پہلے کوارٹر فائنل میں روس کی مارگریٹا گسپریان نے یوگینیا روڈینا کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، جبکہ دوسرے کوارٹر فائنل میں روس کی الیگزینڈرا پینووا کو اٹلی کارن کنیپ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سابق عالمی نمبر ایک ٹائیگر وڈس نے ورجینیا میں ہونے والے گولف ٹورنامنٹ کا آغاز پراعتماد انداز میں کیا۔ پہلے دن ان کا سکور 3 انڈر پار 68 تھا۔ آئندہ سال ہونے والے ریو اولمپکس میں 85,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ یہ تعداد 2012 میں ہونے والے لندن اولمپکس سے دگنی ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سبا ناز۔ بھارت کی آزادی اور تقسیم کے 69 برس بعد بھارت اور بنگلہ دیش کے سرحدی علاقوں کے ہزاروں باشندے آج پہلی بار اپنی آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ رپورٹ پروگرام میں آگے آنے کو ہے۔ یہاں سیروین اپنے نصف کو پہنچنے والا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیاں پیش کریں گی نخبت ملک۔
افغان طالبان نے باضابطہ طور پر ملا اختر منصور کو تحریک کا نیا امیر مقرر کر دیا ہے، تاہم اس تقرری پر اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ طالبان کو چاہیے کہ وہ افغان حکومت کی مذاکرات کی پیشکش قبول کرتے ہوئے قانونی طور پر ملک کے سیاسی نظام کا حصہ بنیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اندیا دیا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ملک میں مداخلت کے معاملے کو اقوام متحدہ میں اٹھایا جائے گا۔ بھارت کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ چار بھارتی ٹیچرز کو لیبیا میں اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ چاروں افراد تیونس کے راستے انڈیا واپس لوٹ رہے تھے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے فلسطین کے صدر کو فون کر کے اس بچے کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے جو مشتبہ یہود آبادکاروں کے حملے میں مارا گیا۔ اس بچے کی عمر 18 ماہ تھی۔ عالمی ادارے صحت نے ایسی ایبولا ویکسین کے نتائج کو سراہا ہے جس نے افریقی ملک گنی میں 100% مثبت نتائج فراہم کیے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ چلتے ہیں بھارت اور بنگلہ دیش کی سرحد کے قریب۔ بھارت کی آزادی اور تقسیم کے 69 برس بعد بھارت اور بنگلہ دیش کے سرحدی علاقوں کے ہزاروں باشندے آج پہلی بار آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ باشندے ابھی تک قومیت اور شہریت سے محروم تھے، انہیں پہلی بار قومیت اور شہریت ملی ہے۔ تقسیم ہند کے بعد بھارت کے بعض علاقے بنگلہ دیش کی ملکیت میں گئے اور بنگلہ دیش کے اندر کے کچھ علاقے بھارت کی ملکیت قرار پائے۔ ہند بنگلہ انکلیو کے نام سے جانے والے ان خطوں کے باشندے ابھی تک کسی بھی ملک کے شہری نہیں تھے۔ حال ہی میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدے کے بعد انکلیو کے ہزاروں باشندوں کو آزادی کے 69 برس بعد شہریت مل گئی ہے۔ آج رات سے یہ انکلیوز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے نامہ نگار شکیل اختر نے مشل ڈانگا انکلیو سے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
مشل ڈانگا انکلیو میں آزادی کے جشن کی تیاریاں کئی روز سے جاری تھیں۔ انکلیو کے ہزاروں باشندوں کو آزادی کے 69 برس بعد قومیت اور شہریت ملنے والی ہے۔ انکلیو کے باشندے کافی خوش ہیں۔
جیسے 15 اگست کو 47 سال میں انڈیا کو آزاد ملا تھا، جیسے انڈیا کا آدمی خوش ہوا تھا، ایسے آج یہ پورے انکلیو کا آدمی اتنا ہی خوش محسوس کر رہا ہے کہ یہ 69 سال کے بعد ہمارا دوبارہ آزادی مل رہا ہے۔
آج جو ہمیں آزادی مل رہا ہے، ایسا خوشی جو ہمارا زندگی میں آ رہا ہے، ایسا خوشی ہمیں یہ امید نہیں تھا۔
پواتور کوٹھی انکلیو کے 75 برس کے محمد منصور علی میاں نے اپنی پوری زندگی یہاں کے باشندوں کے لیے شہریت اور قومیت حاصل کرنے میں گزاری ہے۔
31 جولائی
منصور علی میاں کہہ رہے تھے کہ ہم ابھی تک جانوروں کی طرح رہتے آئے تھے، اب ہم انسانوں کی طرح رہ سکیں گے، اب ہمارے بچے آزاد ملک کے آزاد شہری ہوں گے۔ بھارت بنگلہ دیش کی تقسیم سرحدی علاقوں میں بہت پیچیدہ رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں بہت سے چھوٹے چھوٹے علاقے بھارت کی ملکیت میں تھے، اسی طرح بھارت کے خطے میں بہت سے علاقے بنگلہ دیش کی ملکیت میں تھے۔ انہیں انکلیو کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان انکلیو کے باشندوں کو ابھی تک قومیت اور شہریت حاصل نہیں تھی۔ دونوں ملکوں نے حال میں ایک معاہدے کے بعد ان باشندوں کو اپنا شہری تسلیم کر لیا ہے۔ مشال ڈانگا کے تاثیر علی کہتے ہیں،
قومیت اور شہریت سے ہمیں تبدیلی مل رہی ہے کہ ہم اس سے پہلے بہت سارے مشکلات میں تھے، جیسے کہ پانی، بجلی وغیرہ اور آئیڈینٹی پروف وغیرہ ہمیں نہیں تھے، اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اور ہم اس سے محروم تھے، تو ہمیں یہ سب مل رہے تو ہمیں اس سے بھی زیادہ خوشی ملے گی۔
دونوں جانب انکلیو کے باشندے آزادی کے بعد سے صحت، تعلیم، بجلی، پانی اور تمام انسانی سہولیات سے محروم تھے۔ پواتور کوٹھی کے باشندے نور جمال شیخ کا کہنا ہے،
ہمیں نکڑی بھی مل جائے گا، راستہ بھی مل جائے گا، بجلی بھی مل جائے گا، اور جیسے ہم بیکر تھا پہلے، ایسے تھا جو ہم انکلیو ہے، دوبارہ ایڈمیشن کے لیے گیا تھا اور ماسٹر نے ہمیں ایڈمیشن نہیں کیا، اور آگے ایسا نہیں ہوگا۔
1 اگست سے انکلیو ختم ہو جائیں گے، یہاں کے باشندوں کو قومیت اور شہریت مل جائے گی۔ محمد کمال شیخ کو امید ہے کہ اس سے یہاں کی زندگی پوری طرح بدل جائے گی۔
بھارت کے آدمی جیسے گھومتا ہے ایسے گھوم پائیں گے، کھلا آزادی سے گھوم سکیں گے، دلی جا پائیں گے۔ دلی سے چوری چھپ کے ہم آئے، دلی گئے تھے پہلے کام کرنے کے لیے، ادھر سے بھی کھلے ہم گھوم پائیں گے۔ آئی ڈی گروپ رہے گا ساتھ، پین کارڈ رہے گا، آدھار کارڈ رہے گا، سب لے کے گھوم پائیں گے۔
مشال ڈانگا انکلیو میں ایک بڑا اسٹیج بنایا گیا ہے، یہاں آزادی کا جشن شروع ہو چکا ہے۔ نصف شب سے یہ انکلیو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، اور قومیت اور شہریت ملنے کے بعد یہاں کے ہزاروں باشندے بھارت کے دوسرے شہریوں کی طرح ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ہوں گے۔ شکیل اختر، بی بی سی، مشال ڈانگا انکلیو، مغربی بنگال۔
اور سامعین، شکیل اختر ٹیلی فون پر اس وقت ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ شکیل، مشال ڈانگا انکلیو سے آپ کی رپورٹ تو ہم نے سنی، ظاہر ہے کہ وہاں جشن کا سما ہے، لوگ بہت ہی خوش ہیں۔ اس وقت آپ کس جگہ ہیں؟
ماپارا، میں اس وقت یہیں پر ہوں۔ یہ مشال ڈانگا جو انکلیو ہے، یہ جو سب سے بڑا انکلیو میں سے ہے، ان میں سے ایک ہے، اور یہاں چونکہ یہ ایک بڑا علاقہ ہے اور یہاں پہ دوسری جگہوں کے لوگ آ سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے سارے جو جشن کا ماحول ہے وہ اور جو پروگرام ہے وہ یہیں رکھا گیا ہے، اور اس وقت یہاں پر کافی بڑی تعداد میں جو انکلیو کے باشندے ہیں وہ یہاں جمع ہیں، اس وقت یہاں پروگرام چل رہا ہے، اور اب سے یعنی تقریباً کوئی 3.5 گھنٹے بعد، جب یہاں 12 بج رہا ہوگا جب 3 گھنٹے بعد، تو اس وقت یہاں پر جو اس وقت ابھی تک یہ بنگلہ دیش کی ملکیت ہے یہ زمین، 12 بجے یہ بھارت کی ملکیت ہو جائے گی، اور یہاں کے تمام شہری جو اس وقت یہاں پر ابھی تک بنگلہ دیش کے شہری تھے، اب وہ ہندوستانی شہری ہو جائیں گے، انہیں وہ کہیں بھی جا سکیں گے اور وہ پوری طرح آزاد ہوں گے۔
تو شکیل یہ بتائیے کہ یہ تو آپ کی رپورٹ سے ہمیں پتا چلا کہ اب جو شہریت مل جائے گی باقاعدہ طور پر تو کیا کیا حقوق حاصل ہو جائیں گے ان شہریوں کو، لیکن اس سے پہلے ان کی کیا حیثیت تھی؟
بھاپارا یہ وہ خطے ہیں جو نہ صرف یہ کہ دنیا کے غریب ترین خطوں میں شمار ہوتا ہے، بلکہ انہیں دنیا کی جتنی بھی جدید سہولیات ہیں وہ سب سے محروم ہیں، نہ یہاں پر کوئی دوا کی تک رسائی ہے، نہ یہاں بجلی ہے، نہ یہاں پانی ہے، یہ تمام چیزیں جو ماڈرن جو سوسائٹی کے لیے پوری دنیا میں ہیں وہ یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ یہ چونکہ ایک دوسرے کے ملک میں تھے تو ان تمام چیزوں سے انہیں محروم رکھا گیا، تو ان کی بڑی مشکل حالات میں زندگی گزر ہوتی تھی، یہ صرف پریمیٹیو جو انداز میں صرف کھیتی کرتے تھے اور اپنی ضرورت کے تمام چیزیں انہیں اپنے گاؤں کے اندر ہی بنانی پڑتی تھی، اور کبھی کبھی چوری چھپے یہ اپنے علاقوں سے نکل کر باہر جاتے تھے جو بڑا خطرناک ہوتا تھا، کافی لوگوں کو جیل بھی ہو جاتی تھی اور کئی بار انہیں سرحد سے دوسری جانب دھکیل دیا جاتا تھا، تو یہ ایک بڑے مشکل حالات تھے جس سے اب انہیں آزادی ملنے والی ہے۔
شکیل اختر آپ کا بہت شکریہ، مشل ڈانگا انکلیو کے وہ تمام شہری جو انتہائی مشکلات کا شکار تھے، اب 3 گھنٹے بعد ان کی سب مشکلات ختم ہو رہی ہیں اور وہ اپنی آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ شکیل اختر ہمیں رپورٹ بھیجنے کا اور ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ چلیں گے پاکستان کی صوبہ بلوچستان میں، جہاں ضلع پنجگور میں نیشنل پارٹی کے ایک مقامی رہنما سرفراز بلوچ کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا ہے۔ ہلاک کیے جانے والے رہنما پنجگور کی ایک یونین کونسل کے وائس چیئرمین بھی تھے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
پنجگور پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ یونین کونسل پروم کے وائس چیئرمین سرفراز بلوچ پر حملہ گزشتہ روز چتکان بازار میں کیا گیا۔ اہلکار نے بتایا یہ حملہ ان پر نامعلوم مسلح افراد نے کیا جس میں وہ ہلاک ہو گئے۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ تعال ان کو ہلاک کرنے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے، کیونکہ آج سہپہر تک ان کے قتل کا مقدمہ درج نہیں ہوا۔ ہلاک کیے جانے والے یونین کونسل کے وائس چیئرمین بلوچستان میں حکمران جماعت نیشنل پارٹی کے مقامی رہنما بھی تھے۔ نیشنل پارٹی کے رہنما اور بلوچستان کے وزیر صحت رحمت صالح بلوچ نے سرفراز کی ہلاکت کے واقعے کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے قتل سے علاقے میں مایوسی پھیلی ہے۔
سرفراز بلوچ جو ہیں نیشنل پارٹی کے ایک سینئر سیاسی کارکن، سیاسی رہنما تھے، بلکہ پورے پنجگور میں ایک امن کی امید اجاگر ہوا تھا۔ اس قتل کے بعد انتہائی ایک مایوسی پھیل رہا ہے، اس کے لوگ مایوس ہو رہے ہیں۔
رحمت بلوچ نے کہا کہ بعض عناصر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بلوچستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نیشنل پارٹی ایسے ہتھکنڈوں سے مروب نہیں ہوگی۔ ایران سے متصل ضلع پنجگور کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو شورش سے زیادہ متاثر ہیں۔ دوسری جانب پنجگوری میں فرنٹیئر کور اور اساتذہ داروں کے سرچ آپریشن بھی جاری ہیں۔ کوئٹہ فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق ان سرچ آپریشنوں میں گزشتہ روز 900 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان کا دعویٰ ہے کہ گرفتار افراد کا تعلق عسکریت پسند تنظیموں سے ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں ایک شدت پسند تنظیم لشکر جھنگوی کے بانی سربراہ ملک اسحاق کے بعض اہم ساتھیوں سمیت ہلاکت کے بعد فرقہ واریت میں ملوث اس اہم ترین اور سب سے بڑے گروہ کے نئے سربراہ کے طور پر چند نام متعلقہ حلقوں میں زیر بحث تو ضرور ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک اسحاق کے ممکنہ جانشین اور ان کی میراث بھی انہیں کے ساتھ ختم ہو چکی ہے۔ آصف فاروقی کی رپورٹ۔
پنجاب کے شہر مظفر گڑھ کے قریب پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں میں ملک اسحاق کے 2 بیٹے اور تنظیم کے ترجمان اور ملک اسحاق کے قریبی ساتھی غلام رسول شاہ اور ان کے بیٹے بھی شامل ہیں۔ لشکر جھنگوی کے معاملات سے باخبر افراد کہتے ہیں کہ ان 6 میں سے کوئی ایک بھی فرد اگر آج زندہ ہوتا تو بلا شک و شبہ لشکر جھنگوی کا سربراہ قرار پاتا۔ پاکستان میں شدت پسند تنظیموں پر تحقیق کرنے والے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے محقق عامر رانا کہتے ہیں کہ غلام رسول شاہ تنظیمی معاملات میں ملک اسحاق سے بھی زیادہ اہم تھے۔
ملک اسحاق سے زیادہ غلام رسول شاہ کی جو ہلاکت ہے میرا خیال ہے کہ آپریشنل سطح کے اوپر لشکر جنگی کے لیے زیادہ سیٹ بیک ہے، کیونکہ ان کا پورے پنجاب کی سطح کے اوپر ایک گروپ کا ہولڈ تھا، باقی جو گروپ ہیں شاید ان کا فوکس بھی نہ ہو، ان کی ترجیح بھی نہ ہو کہ پنجاب میں جو ویکیوم پیدا ہوا ہے اس کو آ کے فل کریں۔
چند برس پہلے تک لشکر جنگوی پاکستان کی سب سے بڑی اور اہم ترین شدت پسند تنظیم تھی۔ ملک میں دہشت گردی اور خاص طور پر فرقہ وارانہ دہشت گردی کے تقریباً ہر بڑے واقعے کے تانے بانے اسی گروہ سے ملتے تھے۔ لشکر جنگوی کو پاکستان میں القاعدہ کی میزبان تنظیم بھی کہا جاتا رہا ہے، لیکن عامر رانا کا کہنا ہے کہ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے اہم شدت پسند تو موجود ہیں، لیکن کم از کم پنجاب کی حد تک لشکر جنگوی کو اب ایک گروہ کے طور پر اپنا وجود برقرار رکھنا شاید مشکل ہو جائے گا۔
بہت سارے نام ابھی باقی ہیں، امتی الرحمان کا نام ہے، ان کی لوکیشن ابھی متضاد آ رہا ہے کہ شاید افغانستان میں ہے آپریشن کے بعد، پھر نعیم بخاری کا گروپ کراچی کے اندر ہے، آصف چھوٹو کا گروپ جس نے کوشش کی تھی کہ تمام گروپ جو ہیں ان کے اختلافات ختم ہو جائیں، گروپ تو موجود ہیں لیکن ان کے جو آپریشنل فوکس ہے وہ بڑا مخصوص اور چھوٹے علاقوں تک محدود ہے۔
ملک اسحاق نے جیل سے رہائی کے وقت ان افراد کو اپنا ہم نوا بنا کر سیاست میں لانے کی کوشش کی، لیکن متی الرحمان اور نعیم بخاری نے اس منصوبے میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ آصف چھوٹی نے ملک اسحاق کی جانب سے لشکر جنگوی کو تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد اس گروہ کو منظم کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن شروع ہو گیا اور پچھلے سال جون میں اس کا دائرہ شمالی وزیرستان تک پھیل گیا۔ لشکر جنگوی سے تعلق اور آصف چھوٹو سے قربت رکھنے والے بعض افراد کہتے ہیں کہ ملک اسحاق کے ساتھ پیدا ہونے والی دوریوں اور غلط فہمیوں کی وجہ سے آصف چھوٹو نے افغانستان جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے 300 کے قریب مسلح ساتھیوں کے ساتھ وہ آج بھی افغانستان کے علاقے کنڑ میں موجود ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں کا خیال ہے کہ آصف چھوٹو اس وقت لشکر جنگوی کا اگر واحد نہیں تو سب سے اہم زندہ لیڈر ہے۔ افغانستان میں رہتے ہوئے ان کے اس گروہ کو خاص طور پر پنجاب سے اثر نو منظم کرنے کی صلاحیت پر البتہ کئی سوالیہ نشان ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی ادارے جہاں لشکر جنگوی کے افریت سے کم از کم پنجاب کی حد تک چھٹکارا پانے پر جہاں مطمئن ہیں، وہیں وہ اس گروہ کے سابق کارکنوں کی جانب سے انفرادی حملوں کی بھی توقع کر رہے ہیں، جن کا نشانہ پنجاب کے حکمران خاندان کے افراد ہو سکتے ہیں۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہماری خبروں میں آپ سن چکے ہیں کہ فلسطینی علاقوں میں آتش زنی کے ایک حملے میں ایک فلسطینی بچے کی ہلاکت پر فلسطینی علاقوں میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ اور حماس نے زندہ جلانے کے اس واقعے کو انتہائی بئیمانہ قرار دیا ہے۔ اس بستی میں کیا یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے؟ اس کی کیا محرکات ہیں اور اسرائیلی حکام اس کا کیا سدباب کر رہے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ہم نے یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا سے بات کی اور سب سے پہلے اس واقعے کی تفصیل پوچھی۔
غرب اردن کے نابلس کے علاقے میں ایک گاؤں میں دو گھروں میں آگ لگا دی گئی، جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک توابشے پریوار کے سارے لوگ اس چپیٹ میں آ گئے، جس میں ایک محض 1.5 سال کا بچہ مارا گیا۔ اس خاندان کے باقی جو لوگ تھے، اس کا ایک بھائی 4 سال کا اور اس کے پیرنٹس، سبھی بری طرح سے زخمی ہوئے ہیں اور ان کی حالت کافی خراب ہے اور تقریباً 90% برن ہے، یعنی ان کے بچنے کی جو گنجائش ہے وہ زیادہ نہیں دکھ رہی ہے۔
وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے کچھ محرک کیا ہو سکتا ہے؟
یہاں پر ماحول کافی دنوں سے گڑبڑ رہا ہے۔ غرب اردن کا جو غیر قانونی یہودی بستیوں کا جو علاقہ ہے، وہاں سے کافی حملے ہوتے رہے اس طرح کے فلسطینیوں پر۔ پہلے دراصل اس طرح کے حملے دونوں طرف سے ایک دوسرے پر ہوتے رہے، لیکن ادھر مزید تیزی آئی ہے اور گھروں پر، چرچز پہ، مسجدوں پہ سلوگنز انتہا پسند جو یہودی ہیں وہ لکھ جاتے ہیں اور اس طرح کے حملے ان کے طرف سے ہوتے رہے۔ پچھلے مہینے بھی وہاں پر ایک چرچ جلا دیا گیا، جس پر کی کافی سخت تنقید عالمی برادری نے بھی کی، اور اس پر قابو پانے کی جو کوششیں رہیں وہ کافی ناکام رہی ہیں۔
تو قابو پانے کے لیے کیا کہتے ہیں حکام؟
اسرائیلی وزیر اعظم نے مجرمانہ حرکت انہوں نے اس کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں جن لوگوں نے یہ کیا ہے، چاہے وہ جس بھی قوم کے ہوں انہیں نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی۔
خود فلسطینی اور حماس کا اس پر کیا رد عمل ہے؟
فلسطین انتظامیہ اور حماس دونوں نے ہی اسرائیل کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور فلسطینی صدر محمود عباس نے تو یہاں تک کہا ہے کہ نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری عالمی برادری اس کے لیے ذمہ دار ہے، کیونکہ فلسطینی انتظامیہ نے عالمی برادری سے پہلے اپیل کر رکھی تھی کہ فلسطینیوں کے حفاظت کے لیے ایسے اسٹیپس لیں جس سے کہ ان کو محفوظ رکھا جا سکے، اور عالمی برادری نے ان کی اپیل پر کوئی غور نہیں کیا. تو دونوں کو ہی وہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے اسرائیلی حکام پروموٹ کر رہے ہیں سیٹلرز کو، جس طرح سے غیر قانونی یہودی بستیوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور نئے مکان بن رہے ہیں جس طرح سے غرب اردن سے، اس سے بھی ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ وہ اس طرح کے اگر حملے کرتے ہیں تو اسرائیلی حکومت ان کا ساتھ دے گی. حماس نے آج غصے کا روز قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ فلسطینی عوام کو سڑکوں پر آ کر کے اس کی مذمت کرنی چاہیے. حماس کے جو ترجمان ہیں حسام بدران، انہوں نے کہا ہے کہ دراصل فلسطینی انتظامیہ نے بھی بہت غلط اسٹیپس دیے ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل اس طرح کے حرکتوں میں کامیاب ہو رہا ہے. ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فلسطینی جیلوں میں رکھے گئے ہیں جو کہ خاص کر حماس کے کارکن ہیں غرب اردن میں، انہیں بھی ریلیز کیا جائے جس سے کہ اسرائیل کے خلاف وہ اپنی جنگ تیز کر سکے.
یہ تھے صحافی ہریندر مشرا. اور ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ وزیر اعظم نیتنیاہو بچے کے زخمی اہل خانہ کی عیادت کے لیے خود ہسپتال گئے ہیں. یہ جیسے کہ آپ نے ابھی سنا، زخمی افراد کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. اور اب ہم آپ کو سنوائیں گے اپنا ہفتے وار پروگرام کھیل کے میدان سے. ترتیب و پیشکش عبد الرشید شکور.
گورداسپور میں حادثہ ہوا ہے، یہ ایسی چیز ہے جس سے کہ حالات خراب ہو جاتے ہیں.
اچھے اسپانسرز بھی ملیں گے، اچھے پیسے بھی دیں گے اور ان کو بھی ویلیو ملے گی.
چیمپئنز ٹرافی میں نہ کوالیفائی کرے تو ہم سب کو بہت زیادہ دکھ ہونا تھا.
ہز فن ٹول بلیک ہیئر بول شاٹ اٹس گائیڈ اٹس گون فار دی پول شاٹ اٹس گونا بی کاٹ.
ٹیسٹ اور ون ڈے کے بعد ٹی ٹوینٹی میں بھی پاکستان کی برتری. پاک بھارت کشیدہ تعلقات، نزلہ گرے کرکٹ پر. بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی قدم بقدم. انٹرنیشنل 11 اگلے سال پاکستان میں، اور پاکستان سپر لیگ کیا ممکن ہو سکے گی؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. ٹیسٹ اور ون ڈے سیریز میں سری لنکا کو اسی کے گھر میں زیر کرنے کے بعد اب پاکستانی ٹیم دو ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچوں کی سیریز میں مد مقابل ہے، اور گزشتہ رات کولمبو میں اس نے پہلا ٹی ٹوینٹی 29 رن سے جیت لیا. اگر پاکستانی ٹیم دوسرا ٹی ٹوینٹی بھی جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ آئی سی سی کی عالمی ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں 5ویں سے 3رے نمبر پر آ جائے گی. پاکستانی ٹیم نے سری لنکا کو ون ڈے سیریز میں ہرانے کے بعد 2 سال بعد انگلینڈ میں ہونے والی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، بشرطیے کہ ویسٹ انڈیز 30 ستمبر تک کوئی سیریز نہ کھیلے. کپتان اظہر علی کہتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی میں کوالیفائی کرنے کے لیے ان پر دباؤ تھا، لیکن ٹیم بہت اچھا کھیلی.
پریشر اوبیسلی تھا کیونکہ پاکستان دنیا بھر میں ایک ٹاپ کی ٹیم سمجھی جاتی ہے، اور اگر وہ چیمپئنز ٹرافی میں نہ کوالیفائی کرے تو ہم سب کو بہت زیادہ دکھ ہونا تھا. پریشر تھا، لیکن اوبیسلی ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ بجائے پریشر لینے کے ہم نے کوشش کی کہ ہر میچ کو میچ بائی میچ لیں اور فوکس کریں ایک میچ کے اوپر. اوبیسلی سم ٹائم آپ سیریز اسٹارٹ کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے آگے دیکھنا، تو کوشش کی چیزوں کو سمپل رکھیں.
پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات جب بھی کشیدہ ہوتے ہیں، نزلہ کرکٹ پر گرتا ہے. ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ بھارت کو اپنے ساتھ کھیلنے پر پوری طرح راضی بھی نہیں کر پایا ہے کہ بی سی سی آئی کے سیکرٹری انوراگ ٹھاکر نے یہ بیان داغ دیا کہ زندگی کرکٹ سے زیادہ اہم ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان ان دنوں لندن میں ہیں. ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے ان سے بات کی، اور پہلا سوال یہی تھا کہ انوراگ ٹھاکر کا یہ تازہ ترین بیان آپ کے لیے کتنا باعث تشویش ہے؟
یہ جو گورداسپور میں حادثہ ہوا ہے، یہ ایسی چیز ہے جس سے کہ حالات خراب ہو جاتے ہیں ہمارے ہندوستان کے درمیان، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو بنا کے کہ بھائی دیکھیے اس قسم کے دور میں ہم کیسے آپ سے کرکٹ کھیلنے. ابھی انوراگ ٹھاکر جو بی سی سی آئی کے ممبر ہیں اور وہ بی جے پی کی بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے. میں جانتا ہوں انوراگ ٹھاکر کو، ابھی ملا ہوں 2 ہفتے پہلے، بہت اچھے آدمی ہیں، بالکل سٹریٹ آدمی. تو ان سے ملا، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات کرکٹ کے بیسس پہ ہو جائیں، لیکن انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر یہ پروو ہو گیا کہ پاکستان کا ہاتھ اس میں ہے تو ہم کیسے کھیلیں گے کرکٹ. حالانکہ آفیشلی کوئی نہیں کہا ہے، صرف अनुराग ने ही कहा है, लेकिन अनुराग के कहने से ये काफी मुझे तशवीश हो जाती है।
शहरयार खान से अगला सवाल था कि पाक भारत क्रिकेट सीरीज की राह में एक बड़ी रुकावट बीसीसीआई का टेन स्पोर्ट्स पर एतराज है, तो क्या आपकी सुभाष चंद्रा से बात हुई जो एसएल ग्रुप के सरबराह हैं, जिसने बागी क्रिकेट लीग शुरू करने की बात कर रखी है और टेन स्पोर्ट्स उसी ग्रुप से ताल्लुक रखता है?
देखिए, मेरी बात हुई है उनसे। उनसे मैंने सबसे पहले तो ये कहा कि ये जो आपका तकाजा चल रहा है हिंदुस्तान बीसीसीआई से, तो इसका असर हम पे पड़ता है ज्यादा। आपके तो चलता रहेगा, दो तीन साल चलता रहेगा, लेकिन इस दौरान ये मैचेस हमारे पोस्टपोन हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो इस वजह से हमारी आपसे ये इल्तिजा है कि आप जल्दी इसको तय कर लें। सुभाष चंद्र साहब ने कहा था जो मसाइल इन्होंने उठाए हैं इन पर बातचीत हो गई है, हमारा मुआहदा हो गया है कुछ दिनों में। ये आज से कोई हफ्ते दस दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ दिनों में इंशाल्लाह हमारा ये सिग्नेचर भी हो जाएगा अग्रीमेंट पे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगर हो जाता है तो फिर ये एक जो रुकावट है ये हट जाएगी।
शहरयार खान से शफी नकी जामई का आखिरी सवाल था कि जिम्बाब्वे के बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाली अगली टीम कौन सी?
2017 में हमें उम्मीद है कि हम मनवा लें श्रीलंका और बांग्लादेश को कि वाकई खेल इंशाल्लाह। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जिसकी कि मैंने अभी तक बात नहीं की है, आपसे कर रहा हूँ, कि हमने ये जो टास्क फोर्स बनी थी आईसीसी, हमने उनको थोड़ा सा शर्मिंदा किया कि भाई अभी तक जो भी कर रहे हैं पाकिस्तान कर रही है, आप लोग कुछ नहीं कर रहे, यानी आईसीसी कुछ नहीं कर रही हमें मैदान में लाने के लिए, तो आप भी तो कुछ करें ना। तो वो मान गए इस बात को कि हमें करना है। तो उसके चेयरमैन जो हैं जायल्स क्लार्क, उनसे मैं तीन मरतबा मिल चुका हूं पिछले दो हफ्ते में, और वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अगले साल एक इंटरनेशनल टीम ले आए हो, जिसमें कि पुराने खिलाड़ी नहीं, जैसे ब्रायन लारा या ये वो जो रिटायर्ड है वो नहीं, जो मौजूदा खेल रहे हैं उनको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, तमाम क्रिकेटिंग ममालिक से दो दो तीन तीन लड़के लेके वो एक टीम बना के हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ 11 या इंटरनेशनल 11, कॉमनवेल्थ प्रेफरेबल, लेकिन इंटरनेशनल इसलिए कि अगर उसमें आयरलैंड और अफगानिस्तान के एक दो खिलाड़ी आ जाते हैं तो वो जाहिर है कॉमनवेल्थ नहीं होती। कुछ भी हो, कॉमनवेल्थ हो या इंटरनेशनल, वो अब तैयार हैं हमारे यहाँ लाने के लिए। यहाँ तक बात हो गई कि कब हम लाएं, कितना खर्चा आप दोगे, उसका उसके कोच वगैरह सब तैयार कर लिए उन्होंने। तो ये अब बात बढ़ती जा रही है, इंशाल्लाह अगले साल एक इंटरनेशनल 11 हमारे यहाँ के खेलेगी, और सिर्फ लाहौर में नहीं, कराची में भी खेलेगी, और हो सकता है कि फैसलाबाद में भी एक दो मैचेस हो जाएं। वो अगर हो गई तो दैट विल बी द सेकंड टियर इन द ओपनिंग अप, जो हम ओपन अप करना चाह रहे हैं जिम्बाब्वे के बाद।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी अरसे से अपनी T20 लीग कराने की कोशिशों में मसरूफ है और सिर्फ उसकी तैयारियों पर करोड़ों खर्च कर चुका है। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी से बात की और उनसे पूछा कि पाकिस्तान सुपर लीग का पाकिस्तानी क्रिकेट को कोई फायदा होगा या ये महज ऊंची दुकान फीके पकवान।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इतना पैसा है और इतना पैशन है क्रिकेट के लिए और इतने ब्रांड्स हैं जो चाहते हैं कि क्रिकेट को इस्तेमाल करके अपने आप को प्रमोट किया जाए कि हम भी हैरान हो गए। प्रिलिमिनरी इंटरेस्ट इतना है कि हमें बिल्कुल मुतमईन है कि हमें अच्छे स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे, अच्छे पैसे भी देंगे और उनको भी वैल्यू मिलेगी। तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि स्पॉन्सरशिप विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, फ्रेंचाइजीज विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। PSL सुपर लीग प्रोजेक्ट बहुत अहम प्रोजेक्ट है, इसके साथ पाकिस्तान की क्रिकेट की डोमेस्टिक रिवाइवल जो है उसका बिल्कुल डायरेक्ट ताल्लुक है। उसके अलावा फाइनेंशियली इट्स अ गुड प्रोजेक्ट फॉर PCB। अब PCB जो है सारे पैसे जो PCB कमाता है वो डोमेस्टिक क्रिकेट पे खर्च करता है और को अपनी जेब में तो नहीं डालता। कोई यहाँ ये तो नहीं है कोई शेयर होल्डर्स हैं जो कोई प्रॉफिट लेते हैं या कोई गवर्नमेंट ले जाती है, ऐसी तो बात नहीं है। एक्सेप्ट फॉर टैक्सेस सारे का सारा पैसा क्रिकेट की रिवाइवल के लिए है। तो अगर PCB के फाइनेंसिस बेहतर होंगे तो फिर हम वो भी चीज़ें कर सकेंगे जो आजकल नहीं कर सकते। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, अगर हमने अपनी ए टीम को बाहर भेजना है तो हमने अपने खर्चे पे भेजना है। अब एक खर्चा जो है वो कम से कम $1 million लग जाते हैं, $1 million आपको पता ही है। तो अगर आप इस साल हम अपनी ए टीम को 4 फॉरेन टूर्स पे भेज रहे हैं, ताकि क्योंकि फॉरेन टीम्स यहाँ नहीं आ सकती, हमें भेजना पड़ता। वो कहते हैं अच्छा फिर आप भेजें, आप खर्चा करें। तो आप खर्चा करेंगे तो 50 करोड़ रुपया तो सारी ए टीम के सारे खर्चों के ऊपर चला जाएगा। फिर अंडर 19 है, फिर अंडर 16 है, वुमेन्स टीम है, ये हमें सब्सिडाइज करना पड़ता। तो अनलेस वी हैव द मनी फॉर इट, वी कांट प्रमोट क्रिकेट इन द कंट्री। तो मेरा ये ख्याल है कि इंटरेक्शन विद फॉरेन प्लेयर्स एंड ऑल्सो फाइनेंशियली रिवॉर्ड्स फॉर पीसीबी, जो कि फाइनली आप रीजन्स में फेंकेंगे और अकेडमीज में फेंकेंगे, तो इसके लिए दिस इज वेरी गुड फॉर द रिवाइवल ऑफ क्रिकेट।
Anderson bowls to Warner. Warner's back, and he's flicked this up in the air. Where's that going? He's going to be caught at cover.
Here's Finn, tall, black-haired, bowls short, it's skied. He's gone for the pull shot. He's going to be caught.
Ball full. He fooled him. Marsh on the drive.
Broad bowls. Rogers plays, and he's hit on the bat. That's closed.
ये झलक है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एजबेस्टन में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच की, जिसमें पहले जिमी एंडरसन और फिर स्टीवन फिन ने ऑस्ट्रेलवी बैटिंग को कठपुतली तमाशा बना दिया। मुबसरीन का ख्याल था कि ऑस्ट्रेलवी टीम इंग्लैंड के मैदानों में कयामत बरपा कर देगी, लेकिन ये तमाम अंदाजे गलत साबित हो गए और इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप के बाद अब बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में नजर आई है। आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट, लाहौर से सुल्तान महमूद।
लॉस एंजलिस में स्पेशल ओलंपिक समर गेम्स में पाकिस्तान की स्पेशल खातून खिलाड़ी शानदार खेल का मुजाहरा कर रही हैं। उन्होंने स्विमिंग में 1 सिल्वर मेडल और साइकिलिंग में 2 सिल्वर मेडल जीते हैं, जबकि बॉयज साइकिलिंग में भी पाकिस्तान ने 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप हॉलैंड में जारी है। पाकिस्तान के तमाम सीडेड खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अज़रबैजान में WTA बाको कप टेनिस टूर्नामेंट जारी है और पहले राउंड में रूस, इटली और स्विट्जरलैंड की खिलाड़ियों ने अपने अपने मैच जीत लिए हैं। दूसरे राउंड में क्रोशिया, चीन और रूस की खिलाड़ी कामयाब रही हैं। चीन के शहर गुआंगजू में खेले गए इंटरनेशनल चैंपियंस कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मैच में स्पेन की रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने इटली की इंटर मिलान क्लब को 3-0 से हरा दिया।
इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
प्रोग्राम खेल के मैदान से आपने सुना। ये प्रोग्राम आप हर जुमे को इसी वक्त सुनते हैं। सैरबीन में तरतीबो पेशकश अब्दुल रशीद शकूर की थी। और सामीन, अब से थोड़ी देर ये पहले ये इत्तला मिली है कि अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद ग्रुप हक्कानी नेटवर्क के करीबी जराए के मुताबिक ग्रुप के सरबरा जलालुद्दीन हक्कानी 1 बरस कबल इंतकाल कर गए थे। जराए ने बीबीसी को बताया है कि जलालुद्दीन हक्कानी का इंतकाल तवील अलालत की वजह से हुआ और उनकी तदफीन अफगानिस्तान में की गई। गुज़श्ता कई बरसों में हक्कानी नेटवर्क के बानी के हलाक होने की अफवाहें गर्दिश करती रही हैं। गुज़श्ता 1 बरस के दौरान हक्कानी नेटवर्क के बानी के हलाक होने की अफवाहें भी गर्दिश करती रही हैं, ताहम इन इत्तेलात की अब तक तर्दीद की जाती रही है। और इस वक्त अफगान उमूर के माहिर और सीनियर सहाफी रहीमुल्ला यूसुफजई हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर। तो रहीमुल्ला, ये बताइए कि अब किसने तस्दीक की है इनके इंतकाल की?
देखिए, उनका खानदान जो है हकानी खानदान, वो तो कुछ नहीं कह रहा, वो इस खबर के ऊपर खामोश है, न तस्दीक करते हैं न इनकार करते हैं। लेकिन जलालुद्दीन हक्कानी इतने बीमार थे और इतने अरसे से बीमार थे कि ये मुमकिन है कि इनका इंतकाल हुआ है, लेकिन जब तक इनका खानदान या तालिबान की तरफ से रस्मी बयान नहीं आएगा तो मेरे ख्याल में हम कोई हक में बात नहीं कर सकते।
तो रहीमुल्ला, इनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइएगा कि ये 80 की दहाई में बहुत इन्होंने जिहाद में हिस्सा लिया साबिक सोवियत यूनियन के खिलाफ।
लेकिन जो दो बड़े मुजाहिदीन कमांडर थे अफगानिस्तान में, जिनकी बड़ी शोहरत हुई, एक अहमद शाह मसूद थे और दूसरे जलालुद्दीन हक्कानी थे। अफगानिस्तान में जो पहला शहर अफगान मुजाहिदीन ने रूसी फौज के खिलाफ लड़ते हुए फतह किया था वो खौफ का शहर था और वो जलालुद्दीन हक्कानी ने फतह किया था। ये इनकी हैसियत थी। और एक और जो इनकी बात अहम थी, तो इन्होंने शुरू में उसामा बिन लादेन और बाकी जो अरब यहाँ पे आए उनके साथ इन्होंने तरबियत हासिल की, ये इनके कैंप में रहे।
رحیم اللہ یوسف زئی جی رحیم اللہ یوسف زئی آپ کا بہت شکریہ. سربین اپنے اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن. مہپارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے. آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملے.
افغان طالبان نے باضابطہ طور پر ملا اختر منصور کو تحریک کا نیا امیر مقرر کر دیا ہے. تاہم اس تقرری پر اختلافات سامنے آ رہے ہیں. حقانی نیٹ ورک کے سربراہ جلال الدین حقانی کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کا انتقال کچھ عرصہ پہلے ہو چکا ہے, تاہم ان کے خاندان والوں نے اس کی تصدیق تاحال نہیں کی ہے. امریکہ کا کہنا ہے کہ طالبان کو چاہیے کہ وہ افغان حکومت کی مذاکرات کی پیشکش قبول کرتے ہوئے قانونی طور پر ملک کے سیاسی نظام کا حصہ بنے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے اندیا دیا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ملک میں مداخلت کے معاملے کو اقوام متحدہ میں اٹھایا جائے گا. بھارت کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ چار بھارتی ٹیچرز کو لیبیا میں اغوا کر لیا گیا ہے. یہ چاروں افراد تیونس کے راستے انڈیا واپس آ رہے تھے. اسرائیل کے وزیراعظم نے فلسطین کے صدر کو فون کر کے اس بچے کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے جو مشتبہ یہود آبادکاروں کے حملے میں مارا گیا. اس بچے کی عمر 18 ماہ تھی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.